الحمد لله وحده، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله مولانا العظيم. حاجی کو حج کے بعد، خاص کر کے حج کے اعمال، ارکان، بڑے بڑے ارکان، بڑے بڑے اعمال مکمل کر لینے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ خود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. اسی لیے آیت کی شروعات یوں ہوئی، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم تمہارے حج کے اعمال پورے کر لو. مطلب ہے کہ حج کے بڑے بڑے اعمال، حج کے بڑے بڑے ارکان پورے ہو گئے. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری حج کے اعمال بڑی مقدار کے اندر مکمل ہو گئے، پورے ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے قبول فرمانا، اور اللہ تعالیٰ اس کے انوار سے، برکات سے ہمیں دنیا آخرت میں مالا مال فرمائے. اب حج کے بڑے بڑے ارکان پورے ہونے کے بعد، حج کے بڑے اعمال مکمل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے حاجی کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی، اور اس کے لیے زمانے جاہلیت کی ایک بات پہلے ذکر فرمائی. چونکہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی حج ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، اس سے پہلے بھی حج ہوا کرتا تھا. عرب کے کفار، عرب کے مشرکین اپنے طریقے سے حج کیا کرتے تھے، اور بہت سارے غلط کام کرتے تھے. ایک غلط کام ان کا یہ تھا کہ کعبہ شریف کے ارد گرد میں ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے، اور یہ ان کی بہت بڑی عبادت سمجھی جاتی تھی کافروں کی، قریش خاندان کے لوگوں کی. اور طواف کرتے وقت پر وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اس طرح ان لوگوں کا طواف ہوتا تھا. خود قرآن مجید کے اندر ان کی اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً, کہ لوگ کعبہ شریف کے پاس جب طواف کرتے ہیں تو سیٹیاں بجاتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, اس طریقے سے وہ لوگ طواف کیا کرتے تھے. صفا اور مروہ کے اوپر دو بت رکھے ہوئے تھے. صفا پہاڑ پر ایک بت تھا, اس کا نام اصف تھا, اور مروہ پہاڑ کے اوپر ایک دیوی تھی, دیوی شکل میں, جس کا نام نائلہ تھا. صفا پہاڑ کے اوپر جو بت تھا وہ مرد کی شکل کا تھا, دیو تھا, اور مروہ پہاڑ کے اوپر جو تھا وہ دیوی کی شکل تھی, عورت کی شکل تھی. اور یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے کے اندر کعبہ شریف کے دو دروازے تھے, تو لوگ کعبہ کے اندر آتے جاتے تھے, تو یہ مرد اور عورت کعبہ کے اندر گئے اور کعبہ کے اندر جا کر کے انہوں نے زنا کیا, تو اللہ نے اس کی سزا میں دونوں کو پتھر بنا دیا, اور دونوں پتھر بنا دیے گئے تھے. پھر عرب کے مشرکوں نے کچھ دن تو اس سے عبرت لی کہ دیکھو اللہ کے گھر میں غلط کام کرنے کی کیسی سزا ہوتی ہے, بعد میں چل کر کے اس کو تعظیم کا اور احترام کا مرکز بنا دیا. یہ مرد کی شکل کا جو بت تھا, پتھر تھا, اس کو صفا پر رکھ دیا, اور عورت کی شکل کا جو تھا اس کو مروہ کے اوپر رکھ دیا, اور پھر اس کے چکر لگاتے تھے, اس کے جو ہے طواف کرتے تھے صفا مروہ کے. اسی لیے جب اسلام آیا اور انصار مدینہ کو کہا گیا, سب کو کہا گیا کہ بھائی صفا مروہ کے اوپر جانا ہے, طواف کرنا ہے, تو ان کے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں جب اسلام نہیں تھا تو صفا مروہ کے چکر ہم لگاتے تھے, دو بت کی نیت سے لگاتے تھے, بتوں کے چکر کاٹتے تھے, تو کیا ایمان آنے کے بعد بھی ہم وہی کام کریں؟ ان کو یہ کنفیوژن ہو گیا, اسی لیے ان کو صفا مروہ کے چکر کے بارے میں دل میں کھٹک پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ آیت نازل فرمائی ان کا کنفیوژن دور کرنے کے لیے, کھٹکا دور کرنے کے لیے. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم, کہ صفا اور مروہ تو اللہ کے دین کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں. جو آدمی حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کو چاہیے کہ ان دونوں کے چکر لگاوے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ زمانے جاہلیت کے اندر بت کی نیت سے چکر مارتے تھے, وہ نہیں ہے. اب تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے اوپر سعی کرنا ہے, چکر لگانا ہے. اس طرح ان کا کنفیوژن اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا اور ختم فرمایا. ایک غلط کام قریشی لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ پورے عرب کے لوگ آ کر کے حج کرتے تھے, اسی ترتیب سے جو ترتیب ابھی ہے, 8 ذی الحج کو مینا میں آئے, پھر 9 ذی الحج کو عرفات میں گئے. تو راستہ نقشے کا اگر آپ نے اندازہ لگایا ہو تو مکہ المکرمہ سے نکلتے ہیں تو پہلے مینا آتا ہے, پھر آگے چلیں گے تو مزدلفہ آتا ہے, پھر اور آگے چلیں گے تو عرفات آتا ہے, عرفات اخیر میں آتا ہے. اور یہ بھی عرفات کی ایک وجہ تسمیہ مفسرین نے لکھی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا انك انت التواب الرحيم, اے اللہ ہمیں حج کہاں کرنا اور کیسے کرنا وہ بھی ہم کو سکھلا دو, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین آئے اور انہوں نے حج کہاں کرنے کی، کیسے کرنے کی، وہ ساری چیزیں بتلائی۔ تو مکہ سے لے کے جبرائیل چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، پہلے مینا پہنچے تو بتلایا کہ اللہ کے خلیل ابراہیم، یہاں سے مینا کی بارڈر شروع ہوگی، اور چلتے چلتے لے کر کے گئے کہ یہاں مینا کی بارڈر ختم ہوگی، یہ جو بارڈ لگے ہوئے ہیں بدایت مینا و نہایت مینا، کہ مینا یہاں شروع ہوا یہاں ختم ہوا، یہ خود جبرائیل نے آ کر کے اللہ کی طرف سے بتلایا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے آگے چلے، پھر مزدلفہ آیا جس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے، قرآن میں مزدلفہ کو مشعر حرام کہا گیا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَات فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو پھر وہاں لے گئے مزدلفہ جبرائیل امین اور ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا یہ مزدلفہ کی بارڈر ہے، یہاں مزدلفہ شروع ہوگا وہاں ختم ہوگا۔ پھر اس سے آگے لے گئے ابراہیم علیہ السلام کو، اب عرفات کا علاقہ آیا اخیر میں جا کر کے، تو عرفات کی ساری بارڈر بتلائی، اور ساری بارڈر بتانے کے بعد اب جبرائیل جانے لگے، تو جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھنے لگے عربی میں، عرفت، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے حد ساری پہچان لی کہ بارڈر کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے؟ تو چونکہ عرفات اخیر میں دکھایا تھا اور اس بارڈر پر کھڑے ہو کر کے جبرائیل نے سوال کیا عرفت، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا عرفت عرفت، میں نے پہچان لیا، میں نے دیکھ لیا، میں نے سمجھ لیا، اس پر سے اس کا نام عرفات بن گیا۔ یہ بھی ایک وجہ تسمیہ مفسرین نے لکھی ہے، اور دوسری جو میں نے آپ کو عرفات میں بتلائی تھی وہ خیر۔ تو قریش لوگ یہ کرتے تھے کہ سارے حاجی 8 تاریخ کو مکہ سے چلے، تو قریش خاندان کے لوگ بھی آتے تھے، مینا آئے مزدلفہ تک جاتے، پھر وہاں آ کر کے رک جاتے قریشی لوگ، سارے حجاج کرام عرفات میں جاتے اور قریشی لوگ مزدلفہ جا کے رک جاتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ عرفات حد حرم کی حد میں نہیں ہے، آج بھی عرفات حرم سے باہر ہے، یا مزدلفہ جا کر کے حرم کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم لوگ 8-9 تاریخ کو جمعہ کے دن فجر کے بعد یہاں سے بس میں گئے تھے، تو مزدلفہ جہاں ختم ہو رہا تھا وہاں بورڈ بنے ہوئے تھے کہ حرم کی حد یہاں ختم ہو گئی، عرفات حرم میں نہیں ہے، حرم سے باہر ہے۔ تو قریش یوں کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے کبوتر ہیں، حمامت الحرم، ہم حرم کے کبوتر ہیں، اسی لیے ہم حرم کی بارڈر کے باہر نہیں جائیں گے، ہم حرم کی بارڈر ہی میں رہیں گے۔ اسی لیے وہ مزدلفہ میں رک جاتے تھے اور سارے حاجی عرفات تک جاتے تھے۔ پھر حاجی لوگ 9 تاریخ کو عرفات میں رہے، پھر شام کو جب مزدلفہ واپس آتے تو قریش ان کے ساتھ ہو جاتے، اور پھر مینا اور جمرات سارے کام کرتے، تو سارے کام میں قریش حاجیوں کے ساتھ رہتے، لیکن عرفات نہیں جاتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے کبوتر ہیں، حرم کی بارڈر سے ہم باہر نکلیں گے نہیں، یوں کہہ کر کے اپنی بڑائی بتلانا ہوتا تھا کہ ہم قریش تمام خاندان میں بڑے، عرب میں امتیازی خاندان کے، اسی لیے ہماری کچھ نرالی شان ہونی چاہیے، اور ہماری نرالی شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، سب دنیا کے حاجی لوگ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قریش کی اس غلط سوچ کی اصلاح فرمائی اور قریش کو تنبیہ فرمائی۔ قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَات فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ
لَمِنَ
الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ۔ یہ قریش کو اللہ نے اسپیشل خطاب کیا اور قریش کو کہا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، سارے لوگ جہاں جا کر آتے ہیں وہاں جا کے تم بھی آؤ. یہ جو اپنے دماغ میں ایک بڑائی ہے نا کہ ہم قریش بڑے لوگ ہیں، ہم کعبہ کے متولی ہیں، ہم حرم کے جو ہے کبوتر ہیں، یہ دماغ میں سے تکبر نکالو. اس لیے کہ قریش کے دماغ میں ایک تکبر بھرا ہوا تھا کہ ہم کعبہ کے متولی ہیں. جیسے کہ آج کل بھی ہمارے یہاں کوئی ایک چھوٹی سی مسجد کا، مسجد چھوڑو عبادت خانے کا بھی متولی بن جاتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک تکبر آ جاتا ہے کہ میں تو اس مسجد کا پریسیڈنٹ ہوں، میں ٹریزرر ہوں. وہ غرور تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ وہ نکلواتے ہیں دماغ میں سے. تو قریش کے دماغ میں یہ غرور بھرا ہوا تھا کہ ہم تو کعبہ کے متولی، کعبہ کے نگران، کعبہ کے ذمہ دار، تو یہ جو بڑائی ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نکلوانا چاہتے ہیں کہ یہ بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے قریش کے دماغ میں سے اللہ نے نکالا ثم افیدوا من حیث افاض الناس، سارے لوگ عرفات جاتے تم بھی عرفات جاؤ اور وہاں سے آؤ واپس مزدلفہ مینا. اور کیا کہا، آج تک تم نے غلط کام کیا کہ جو ہے عرفات نہیں جاتے تھے، اس غلط کام پر اللہ کے سامنے معافی مانگو. اللہ نے حکم دیا ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو آج تک جو کام تم نے غلط کیا. تو جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی حج ہوتا تھا، لیکن یہ چند مثالیں میں نے آپ کو بتلائی وہ لوگ کیسے کیسے غلط کام کرتے تھے، کعبہ کے سامنے ننگے طواف کرتے تھے، صفا مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے، اس کے چکر کاٹتے تھے. قریش کے دماغ میں تکبر یہ تھا کہ ہم عرفات نہیں جاتے، ہم کعبہ کے متولی بڑے لوگ، ہم نہیں جائیں گے. یہ ساری غلط چیزوں کے ساتھ حج ہوا کرتا تھا. اس میں ایک بڑا غلط کام یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ جو مینا کے دن ہے، 10 تاریخ کو تو حاجی بہت بیزی رہتے ہیں، 9 تاریخ کو عرفات میں عبادت کرتے ہیں، 8 کو مینا میں رہے تھے، 8 کو مینا میں رہ کے گئے، 9 کو عرفات میں، 10 تاریخ کو تو بہت کام. صبح میں وقوف مزدلفہ، احناف کے یہاں صبح صادق کے بعد وقوف مزدلفہ ہوتا ہے. بہت سے ائمہ رات کے اندر، ہماری یہاں بھی سنت یہی ہے کہ رات میں مزدلفہ میں قیام کرے، مغرب عشاء تو وہاں پڑھنا ضروری ہے ہی ہے. پھر کنکری مارنے کی، قربانی کرنی، طواف زیارت کرنا، یہ بڑے کام ہیں. یہ تو اس سال 1/3 مجمع ہے، سمجھیے 1/3 سے بھی کم مجمع ہے اس سال. اسی لیے ہمارے لیے یہ پاسبل ہوا کہ عصر سے پہلے طواف زیارت ہوا، ورنہ کبھی تصور میں نہیں ہو سکتا تھا کہ عصر سے پہلے طواف زیارت ہوا ہو. کچھ اللہ کے بندے ہیں وہ کر لیتے ہیں، ورنہ تو حاجی لوگ کوئی 3 بجے کوئی 4 بجے رات میں طواف زیارت کر پاتا ہے، اتنا رش رہتا ہے. تو یہ اس سال بڑی آسانی رہی، بڑی سہولت رہی، اللہ نے ہمارے لیے بڑی آسانی فرما دی. تو اب یہ جو دن ہوتے ہیں 11 اور 12، اور جو لوگ 13 کو رکے کوئی کام نہیں، بس 3 شیطان کو کنکری مارنی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. تو جاہلیت کے زمانے میں یہ جو 2-3 دن ہوتے تھے مینا کے، اس میں عرب کے کافر لوگ کیا کرتے تھے، ان کے یہاں فیملی سسٹم ہوتی تھی، خاندانی نظام تھا. قریش الگ، بنو تمیم الگ، انصار مدینہ آئیں گے تو وہ الگ، اس میں بھی اوس خاندان الگ، خزرج خاندان الگ. عربوں میں خاندانی نظام بہت مضبوط تھا، فیملی سسٹم. جیسے کہ اس وقت ہم 8 نمبر کا معلم، 7 نمبر کا معلم، 1 نمبر کا معلم، یہ چکر ان کے یہاں نہیں تھے. ان کے یہاں ساری ترتیب یہ تھی، قریش ایک طرف اپنا جو ہے خیمہ لگائیں گے، قبیلے بنو تمیم دوسری طرف اپنا خیمہ لگائیں گے، اوس والے سب ایک طرف اپنا، جیسا جیسا خاندان وہ خاندان کے اعتبار سے الگ 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 خیمے لگاتے تھے. پھر کرتے یہ تھے کہ ہر خاندان کے بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے. عربوں کے یہاں شعر شاعری عربی میں بہت ہوتی تھی, اور ان کے یہاں بڑے بڑے لیکچرر ہوتے تھے, بھاشن دینے والے ایکسپرٹ لوگ ہوتے تھے, ماہر عربی کے خطیب ہوا کرتے تھے. اب وہ یہ کرتے کہ 11, 12, 13 میں صرف کنکری مارنی, باقی کچھ نہیں کام. تو وہ لوگ جلسے کرتے تھے اور بڑے بڑے فنکشن اور پروگرام کرتے تھے, اور ہر خاندان کا الگ الگ جلسہ اور فنکشن ہوتا تھا. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ خاندان کے جلسے ہوئے تو ہر خاندان کے پاس شاعر ہوئے, ہر خاندان کے پاس لیکچرر بھاشن دینے والے ہوئے. تو وہ لوگ اسٹیج پر کھڑے ہو کے کیا کرتے تھے, ہمارا خاندان ایسا, ہمارے خاندان میں یہ خوبیاں, ہمارے خاندان میں یہ کمال, ہماری فیملی نے یہ کارنامہ کیا, ہماری فیملی والوں نے یہ ریکارڈ کیا. اسی کے جو ہے بھاشن وہ لوگ دیتے تھے, شاعری میں بھی اور تقریروں میں بھی اور خطبے کے اندر بھی, اور اسی میں ان کا ٹائم گزرتا تھا. چونکہ عربوں کے اندر خاندان میرا اونچا اس کا نیچا یہ سب چکر بہت تھے. جیسے آج بھی ہمارے بعض مسلمانوں کے دماغوں میں خاندانی بھوت بھرا ہوا رہتا ہے کہ بعض خاندان کے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, دوسرے خاندان کے لوگوں کو نیچا اور حقیر سمجھتے ہیں. یہ بالکل غلط چیز ہے, اسلام نے اس کو منع فرمایا. قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو, یہ جو فیملی بنائی, یہ خاندان جو بنائے اللہ نے, یہ صرف پہچان کے واسطے ہے, تاکہ آئیڈینٹیٹی صحیح ہو جائے, پہچان ہو جائے. کوئی اونچا نہیں, کوئی نیچا نہیں, سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ زیادہ ہوئے, وہ بڑا عزت والا ہے. اس لیے وہاں عرفات میں میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے بیان میں صحابہ کو کیا خطاب کیا, الا لا فضل لعربی علی اجمی ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی. حضور تو قریشی تھے, قریش میں بھی سب سے اونچی شاخ بنو ہاشم میں سے تھے, اور بنو ہاشم میں بھی یا بنو عبد المطلب میں حضور تھے, سب سے اونچے خاندان کے حضور عرب میں تھے. لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے کیا فرمایا کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اور درجہ حاصل نہیں ہے. فضیلت اور درجہ ملے گا تقویٰ کی بنیاد کے اوپر. دیکھو دنیا کے اندر یہ جات پات ختم کرنے والے جو ریفارمر کھڑے ہوئے, اصلاحی کام کرنے والے کھڑے ہوئے, وہ زیادہ تر نیچی قوموں میں سے تھے. انہوں نے کھڑے ہو کر کے یہ جو ہے ہائر کاسٹ اور بیکورڈ کاسٹ یہ سب چکر ختم کیے. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہائر کاسٹ میں سے تھے, بہت اونچے خاندان میں سے تھے. عرب میں حضور کے خاندان کے برابر کسی کا خاندان نہیں تھا, اس کے باوجود بھی حضور نے کھڑے ہو کر کے یہ خاندان کے اونچ نیچ کو مٹایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کمال تھا. اسی لیے ہمارے دماغ میں ہمارے خاندان کی وجہ سے کبھی بڑائی نہیں آنی چاہیے. بڑائی تو اللہ کے ہاں عزت تقویٰ کی بنیاد کے اوپر ہے. تو یہ قریش کے دماغ کے اندر جو بھوسا تھا وہ اللہ نے نکالا. اور یہاں مینا میں یہی کام ہوتے تھے لوگوں کے, کہ ہر خاندان والا, میرے خاندان نے یہ کیا, یہ ریکارڈ کیا, یہ کیا, یہی کام یہاں پر ہوا کرتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, جب تمہارے حج کے بڑے بڑے اعمال مکمل ہو جائے, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. جیسے کہ تم جاہلیت میں باپ دادوں کا ذکر کرتے تھے، باپ دادوں کو یاد کرتے تھے، میرے ابا ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، میرے پر دادا نے یوں کام کیا تھا، اس نے ایسا کیا تھا، یہ جو تم لوگ اب باپ دادوں کے تذکرے کرتے تھے وہ سب چھوڑو اور ایک اللہ کا ذکر کرو اور ایک اللہ تعالی کا ذکر کرو، بلکہ اس سے زیادہ کرو. کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ جس طریقے سے پہلے تم باپ دادوں کا تذکرہ کرتے تھے ایسا اللہ کا ذکر کرو یا اس سے زیادہ اللہ تعالی کا ذکر کرو. یہ قرآن میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا مینا میں 11ویں 12ویں 13ویں کے قیام میں اور حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد حاجی کی زندگی میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو جانا چاہیے، اللہ کا ذکر بڑھ جانا چاہیے. کہ بھائی پہلے میں صرف صبح شام کی 3 تسبیح پڑھتا تھا، اب ذرا ذکر آگے بڑھاؤ، کھانے میں تو نئی نئی آئٹمیں اور ڈش اور ویرائٹی بڑھتی رہتی ہے، تو اللہ کے ذکر کو بھی تو بڑھاؤ، اللہ کے ذکر کو بھی تو زیادہ کرو. تو یہ حج کے بعد حاجی کی زندگی میں اللہ کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے، ذکر بڑھنا چاہیے حاجی کی زندگی کے اندر. اور یہ ذکر ہم جتنا زیادہ کریں گے اتنا اللہ تعالی کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اور تعلق ہمارا قوی ہوگا. اسی لیے ہمیں خوب ذکر کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالی کا، مینا میں بھی، یہاں سے جانے کے بعد بھی، مکہ مدینہ میں بھی، اور اپنے وطن پہنچنے کے بعد بھی. حاجی کی زندگی کے اندر حج کے بعد ذکر میں زیادتی ہونی چاہیے، ذکر میں اضافہ ہونا چاہیے، ذکر زیادہ ہونا چاہیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی چاہت اور منشا مبارک ہے. پھر آگے اللہ تعالی نے دعا کرنے والے 2 طرح کے لوگ بتلائے کہ 2 طرح کے دعا کرنے والے لوگ ہیں. میں آپ سب حاجیوں کو کہتا ہوں کہ ذکر جنہوں نے آج تک پابندی نہیں کی وہ پہلی فرصت میں ذکر کی پابندی شروع کرے، کم سے کم 3 تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، درود شریف، استغفار، کم سے کم یہ 3 تسبیح کی پابندی. اور جو لوگ ماشاءاللہ آج تک پابندی کر رہے تھے وہ درود پاک روزانہ 300 مرتبہ کر دے وے. اس تسبیح کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی 1 تسبیح روزانہ پڑھ لے وے. قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لو، وقت وقت کی مسنون دعاؤں کا معمول بناؤ. ہم لوگ جو ہے نا ایک بڑی غلط فہمی میں ہیں، یہاں اچھی طرح سمجھ لو کہ ذکر کس کو کہتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے کیا چیز. ذکر کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا سب سے بڑا ذکر ہے. جس وقت بندے کے لیے اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا یہ سب سے بڑا ذکر ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں اس کی سمجھانے کے لیے، صبح صادق ہو گئی، اب بندے کے لیے اللہ کا حکم ہے فجر کی نماز پڑھنا، وضو کرو، سنت پڑھو، فرض پڑھو. اب ایک آدمی صبح صادق ہوتے ہی تسبیح لے کے بیٹھ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سورج نکلنے تک سبحان اللہ ہی پڑھتا رہا اور فجر کی نماز نہیں پڑھی، بتلاؤ اس نے اللہ کا ذکر کیا کہ گناہ کا کام کیا؟ کیا معلوم ہوا کہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کرو وہ اصل ذکر ہے. صبح صادق کے بعد ہمارے لیے اللہ کا حکم کیا تھا؟ فجر کی نماز پڑھو. ہاں جماعت میں انتظار ہے تو آپ تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، لیکن نماز چھوڑ کے کوئی آدمی ذکر کرے وہ ذکر نہیں ہوا کرتا، اس وقت حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. ایک دوسری مثال لو، ایک آدمی کاروبار کرنے کے لیے نکلا، اب اس میں غلط اور ناجائز چیز بھی آ گئی اور اس میں اس کو منافع دکھ رہا ہے، پیسے نظر آ رہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ چلو یہ سودا کر لو، نفع بہت بڑا ملے گا. اس وقت اللہ کا ذکر یہ ہے کہ وہ حرام اور ناجائز تجارت سے اپنے آپ کو بچا کر حلال کام کرے, یہ اللہ کا ذکر ہے. اگر وہ تسبیح پڑھتے پڑھتے سود لیتا ہے, ذکر کرتے کرتے ناجائز کاروبار کرتا ہے, ذکر کرتے کرتے حرام کاروبار کرتا ہے, تو یہ ذکر نہیں ہوا. اس وقت اللہ کا ذکر یہی ہے کہ تو حلال کاروبار کر, جائز تجارت کر اور حلال منافع کما, حرام کو چھوڑ. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر. تو ذکر کا اصل مطلب یہ ہے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرو, یہ اصل ذکر ہے. پھر اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے یہ تسبیحات ہم کو حدیث میں بتائی گئی. فضائل ذکر کے اندر کتنی ساری ذکر کی باتیں الگ الگ تسبیحات نقل کی گئی ہے, اور جو ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, اور وقت وقت کی مسنون دعا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ہم لوگ مسنون دعا پڑھتے نہیں, اس کو یاد کرو اور مسنون دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالو, یہ بہت بڑا ذکر ہے. جیسے کہ صبح ہوئی تو آپ حدیثیں دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح آنکھ کھلتی تھی تو حضور اٹھتے ہی کیا پڑھتے تھے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھلتے ہی اس طرح کرتے تھے, تین مرتبہ نیم کو اڑاتے تھے اور دعا پڑھتے تھے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا والیہ النشور. یہ اس طرح حضور کرتے تھے آنکھ کھلتے ہی, اور بستر کے پاس مسواک رہتی تھی وہ پہلے مسواک کرتے تھے فوراً, اور اس کے بعد سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے. یہ بخاری میں بھی ہے اور تمام تقریباً حدیث کی کتابوں میں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو پہلا کام سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے ختم کر. تو یہ حضور نے جو وقت وقت کی دعائیں پڑھی, یہ دعا پڑھنا یہ بہت بڑا ذکر ہے, ہم یہ ذکر کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. پھر صبح کی دعا حضور کی, کئی دعائیں صبح وقت پڑھنے کی آئی, سورج نکلتے وقت کی دعا بھی حدیث میں موجود ہے. ہم لوگ پھر اٹھتے ہی جاتے ہیں استنجا خانے میں, تو استنجے میں جانے کی دعا ہے, استنجے سے باہر نکلنے کی دعا ہے. یہ دعائیں پڑھو, یاد کر کے پڑھو, اور جب تک یاد نہ ہو جائے مسنون دعا کی چھوٹی سی کتاب لے کے جیب میں رکھو, وقت وقت پر کھول کر کے دعائیں پڑھو, اس کی پی ڈی ایف موبائل میں رکھو اور وقت وقت کی وہ دعائیں کھول کھول کر کے پڑھو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. ہم لوگ یہ سنت دعائیں نہیں پڑھتے, بہت بڑا اپنا نقصان کرتے ہیں, بہت بڑا نقصان, معمولی نہیں بہت بڑا نقصان ہے سنت دعا نہ پڑھنا. تو وقت وقت کی مسنون دعا پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ذکر ہے. میں آپ کو ایک نقصان کی مثال بتلاؤں, اور آپ چاہیں گے تو دو مثال بتلاؤں گا سنت دعا نہ پڑھنے کی. حدیث میں آتا ہے کہ جہاں بھی آدمی استنجے کے لیے جاتا ہے وہاں شیطان موجود رہتے ہیں. ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے, اب آدمی وہاں گیا استنجے میں اور دعا نہیں پڑی تو شیطان اس کی شرم کی جگہ کے ساتھ کھیلتا ہے. اس لیے ہمارے دلوں میں گندے وسوسے آتے ہیں, یہ گندے وسوسے جو آتے ہیں نا یہ شیطانی اثر ہے, اور ہم دعا پڑے بغیر چلے جاتے ہیں تو وہاں شیطان موجود رہتا ہے اور وہ ہماری شرم کی جگہ سے کھیلتا ہے اور شیطانی اثر ڈالتا ہے, اور آدمی دعا پڑھ کے استنجا خانے میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ قدرتی ایک پردہ بنا دیں گے انسان اور شیطان کے درمیان, اور وہ شیطان انسان کو دیکھ سکے گا نہیں. اسی لیے وقت وقت کی دعا, باپ اندازہ لگا بغیر دعا پڑے گھس گئے استنجا خانے کے اندر, حدیث میں ہے شیطان وہاں موجود ہے اور وہ آپ کی شرم کی جگہ سے کھیل رہا ہے, آپ کو گندے اثرات وہ ڈال رہا ہے. اب دعا پڑھیں گے تو شیطان کو پردہ ہو جائے گا اور جو ہے وہ گندا اثر ڈال نہیں سکے گا. اب دیکھیے آپ نے دعا نہیں پڑھ کے کتنا بڑا نقصان کیا. اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا بتلائی کہ استنجے خانے میں جاتے وقت دعا پڑھو, باہر نکلتے وقت دعا پڑھو. ایک دوسری مثال بھی عرض کر دوں آپ کو اس کی. انسان جب اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتا ہے تو شیطان انسان کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور اس کام میں شیطان بھی شریک ہوتا ہے اور وہ بھی لذت اٹھاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ انسان کے بدن کے عضو میں جو عضو جس سے آدمی ضرورت پوری کرتا ہے وہاں شیطان لپٹ جاتا ہے اور لپٹ کر کے وہ بھی اس لذت لینے میں شامل ہوتا ہے. اگر آدمی نے دعا نہیں پڑھی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطانی اثر والی اولاد پیدا ہوتی ہے. اب بعد میں ماں باپ پریشان رہتے ہیں میری اولاد شیطان ہے, بدماش ہے, مانتے نہیں ہیں, کہا ہوا نہیں مانتے. تو یہ اولاد میں جو شیطانی اثرات آئے اس کے پہلے ذمہ دار ماں باپ ہے کہ تم نے آپس میں جب ملے تھے تو دعا نہیں پڑی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی. لوگ شادیوں کی تیاریاں 6-6 مہینے سے کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ جو شادی سے پہلے دعا یاد کریں کہ بھائی ہم دعا یاد کریں نکاح سے پہلے کہ میں کمرے میں جاؤں پہلی رات میں تو بیوی کے پاس جانے سے پہلے بال پکڑ کے پہلی کیا دعا پڑھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی. جب بیوی سے اپنی ضرورت پوری کروں تو کیا دعا پڑھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی. بخاری شریف میں یہ دعائیں موجود ہیں. جس وقت پر منی نکلتی ہے اس وقت پڑھنے کی دعا بھی حضور نے حدیث میں بتلائی. حالانکہ اس وقت ستر کھلا ہوا رہتا ہے تو دل میں پڑھنے کے لیے فرمایا. تین تین دعا ہے اس موقع کی, آپ اندازہ لگاؤ. اب ہم ساری تیاریاں کریں گے, دلہن کے جوڑے سلوائیں گے, باورچی طے کریں گے, لیکن کسی کو فکر نہیں ہے کہ حضور نے جو ہے اس وقت کیا دعائیں بتلائی, وہ کوئی یاد ہی نہیں کرتا ہے. اب اگر تم نے دعا نہیں پڑھی اور بیوی کے ساتھ ضرورت پوری کی, شیطان شامل ہوگا اس کام میں اور اس گندا اثر میاں بیوی پر تو آئے گا ہی, اولاد کے اوپر بھی آئے گا اس کا گندا اثر. اب دیکھو ہم نے سنت دعا چھوڑ کر کے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا. مسنون دعا پڑھتے تو یہ نقصان ہمیں اٹھانا نہ پڑتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت وقت کی جو دعائیں پڑھی وہ بھی بہت بڑا ذکر ہے. ہماری یہاں مکتب میں جو بچے آتے ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ میں کورس بنانے بیٹھا کہ کمپلسری ایک ایمان والے کو روزانہ کتنی دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں نے بہت کم نکالنے کی کوشش کی تو تقریباً 60 دعائیں ایسی نکلی کہ جو ہر مسلمان کو کمپلسری یاد ہونی چاہیے. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہر مومن کو جو زندگی میں کمپلسری ضرورت ہے وہ کم از کم 60 موقع آتے ہیں اور وہ 60 مسنون دعائیں ہیں. میں نے کہا بچوں کے لیے یہ چھوٹا سا نصاب بناؤ کہ ان کو بچوں کو 60 دعائیں یاد کرا دو, باقی بڑے لوگ جو ہے بڑی کتابوں سے زیادہ دعا پڑھیں گے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اب آپ سوچ لو کہ ہمیں 60 میں سے کتنی دعائیں یاد ہیں. پہلے میں آپ کو پوچھوں صبح اٹھتے وقت کی دعا, استنجے میں جانے کی دعا, استنجے سے نکلنے کی دعا, وضو شروع کرنے کی دعا, وضو کے بیچ میں دعا, وضو کے ختم کے بعد دعا, سورج نکلے تب کی دعا, صبح کے وقت پڑھنے کی دعا, چائے پینے سے پہلے کی دعا, دودھ پینے کے بعد کی دعا, پھر کاروبار کے لیے گھر سے باہر نکلے تو گھر سے باہر نکلتے وقت کیا دعا, گاڑی پر بیٹھے 2-wheeler 4-wheeler تو کیا دعا, گاڑی سے اترنے کی کیا دعا. اب آپ گنتے جاؤ کتنی دعائیں آتی ہیں صبح شام کے اندر, رات سونے تک میں کتنی دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ٹائم ٹائم کی مسنون دعائیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ذکر ہے. اور مدرسے میں مکتب میں بچوں کو اس لیے یاد کراتے ہیں تاکہ پوری زندگی پڑھے. اصل تو بڑوں کو یاد کرنا ہے اور بڑوں کو یاد کر کے جو ہے وہ کام کرنا ہے. اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں یہ مسنون دعائیں یاد کرو, ان مسنون دعاؤں کو پڑھنے میں فائدہ ہے اور چھوڑنے میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. اور یہ بہت بڑا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور ذکر کی ایک شکل قرآن مجید کی تلاوت ہے کہ قرآن کی آدمی تلاوت کرے. اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. حج کے بڑے بڑے اعمال پورے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بلکہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اسی لیے سب حاجی لوگ، ابھی مکہ مدینہ میں ٹائم بہت ہے، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یوں سوچو کہ مجھے کتنی مسنون دعائیں یاد ہے، کتنی یاد نہیں ہے اور میری زندگی میں ضروری ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے رٹو، یہاں بیٹھے بیٹھے یاد کرو، پڑھنے کا معمول بناؤ اور اس کو اپنی زندگی میں عادت میں لاؤ. جو تسبیحات ہم نہیں پڑھتے، یہاں بیٹھ کے معمول بناؤ اس کا اور اس کو لاؤ اپنی زندگی میں. تلاوت نہیں ہے تو وہ تلاوت کی پابندی لاؤ اپنی زندگی میں. یہاں یہی کام کرنے کے لیے تو آئے ہیں، شاپنگ واپنگ کے چکر میں ہم یہاں آئے نہیں ہیں. ابھی تو سارا مال سب جگہ ملتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مال جو انڈیا سے یہاں آیا ہے وہ ہم یہاں سے اٹھا کے انڈیا لے جا رہے ہیں. 95% مال وہ ہوتا ہے جو چائنا انڈیا سے یہاں آتا ہے اور ہم اٹھا کے پھر انڈیا لے جاتے ہیں. یہاں سے لے جانے کی چیز صرف ہے زمزم اور کھجور، اور گھر والوں کے لیے نفل طواف کر لو، ان کے لیے دعا کر لو. تسبیح مصلی بھی لے جانے کی ضرورت نہیں، سب کے گھروں میں تسبیحوں کے بھی ڈھیر ہے، مصلوں کے بھی ڈھیر ہے. یہ دعا کر کے جاؤ کہ وہ لوگ نمازی بنے اور تسبیح پڑھے، یہ دعا کرو. یہ کوئی چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے. آگے دعا کرنے والے دو طرح کے لوگ اللہ نے بیان فرمائے، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقًا. اب ہم اپنی دعاؤں کی بھی اصلاح کرو. اللہ خود فرماتے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں دعا کرنے والے. بعض لوگ کیا دعا کرتے ہیں، اے اللہ دنیا میں یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو، کاروبار روزی روٹی، اسی کی دعا ختم نہیں ہوتی. اللہ جانے کتنے کروڑ پتی بننا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صرف دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، میں دوں گا، ان کو دنیا مانگی ہے اور میرا وعدہ ہے دینے کا، اس لیے میں دوں گا، لیکن ان لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ ملے گا نہیں. صاف لفظوں میں اللہ نے فرما دیا، مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. جو دنیا مانگتے ہیں ان کو صرف دنیا ملے گی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. آگے دوسرے دعا کرنے والے اللہ نے بیان فرمائے، فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور بہت سے دعا کرنے والے وہ ہیں جو دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی اللہ سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لینا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. جو لوگ دونوں مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت، اللہ ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی بدلہ عطا فرماتے. تو ہمیشہ یاد رکھو کہ دعا جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، بلکہ دنیا سے زیادہ آخرت مانگو. اس لیے کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہے. یہ حضور نے خود فرمایا، میری امت کی عمر جنرلی 60 اور 70 کے بیچ میں ہے، اتنا یہاں رہنا ہے. اور آخرت میں کتنا رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو جہاں جتنا رہنا اتنا مانگنے کا، دنیا میں کم رہنا تو کم مانگو، آخرت میں زیادہ رہنا ہے تو اس کے لیے زیادہ مانگو. اور یہ دعا بڑی زبردست دعا ہے، قرآن کی دعا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اللہ سے خوب مانگتے تھے. اور جب کبھی ہمارے پاس ٹائم کم ہو تو کم سے کم اتنی دعا تو اللہ سے مانگ لینے کی. اتنی زیادہ فائدے والی کم لفظوں میں اور کوئی دعا سمجھ میں نہیں آتی جو یہ دعا اللہ نے قرآن میں بتلائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. یہ دعا مانگا کرو، پڑھو، یاد ہو جائے گی. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ دعا بہت زبردست جامع دعا ہے, کم لفظوں میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی یہ دعا ہے. لہذا دعا مانگنا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم کو سکھایا. بس میری آپ سے درد دل سے اپیل یہی ہے کہ اللہ کا ذکر بڑھاؤ, جو ذکر آج تک ہم نہیں کرتے وہ کرو, کسی صاحب نسبت بزرگ سے بیعت ہو کر ان کی بتائی ہوئی ترتیب سے ذکر کرو, حدیث شریف میں آئے ہوئے ذکر کا اہتمام کرو, مسنون دعائیں یاد کر کے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو, اور اس کو بھی جو ہے وقت وقت کے اوپر پڑھنے کا معمول بناؤ. اس میں ہماری زندگی کی بڑی بھلائی ہے. میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کہوں, ایسے الحمدللہ بہت دعائیں مجھے بچپن سے یاد ہے, لیکن کچھ دعائیں یاد نہیں تھی. تو دو دن ابھی مینا میں میں نے تقریباً 12-14 نئی دعائیں یاد کی ہیں یہاں بیٹھ کر کے یہ دو دنوں کے اندر, کہ بھئی یہ 12-14 دعائیں حدیث میں ہیں, مجھے یاد نہیں تھی. تو میں دعا کی کتاب ساتھ لایا تھا, اس میں نشان گیا اور رٹتے بیٹھتا تھا. یہاں بیٹھ کر میں نے کم از کم 14 دعائیں یاد کی ہے, الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہوں, حالانکہ پہلے سے بہت دعائیں یاد ہیں, کوئی کمی نہیں ہے, لیکن کچھ کمی تھی تو بیٹھے بیٹھے یاد کی میں نے یہاں پر. تو اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کے اوقات کو کام میں لاؤ. یہاں آئے ہیں تو تسبیحات بڑھاؤ, قرآن صحیح کرو بیٹھے بیٹھے, اور جو ہے قرآن کی تلاوت بڑھاؤ, تسبیحات بڑھاؤ, اللہ کا ذکر بڑھاؤ, دعاؤں کا معمول بڑھاؤ. یہ ہے حاجی کی اصل زندگی جو کرنے کے کام ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دیکھیے سفر کے متعلق بہت ساری دعائیں حدیث میں آئی, اب دو چار دعا ہم پڑھ لیتے ہیں سفر میں جاتے ہیں. تو میں نے اپنے موبائل کے اندر سفر کے متعلق جتنی دعائیں آئی ہیں, دو کتاب مستقل ہے سفر کی دعاؤں پر, اور میں نے پی ڈی ایف میرے موبائل میں رکھی ہے. جب بھی پلین میں بیٹھتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے ہیں, تو موبائل کھولا, پی ڈی ایف کھولی, چونکہ 4-5 دعائیں یاد ہے, حدیث میں تو کئی دعائیں ہیں سفر کی, تو ساری دعائیں میں بیٹھ کر پلین میں پڑھ لیتا ہوں کہ بھئی یہ سفر والی فائل کھولو, ساری دعائیں پڑھو. تو یہ میں آپ کو اس لیے سکھا رہا ہوں کہ اس طرح عمل کرنا سیکھو. یہ موبائل فالتو کاموں میں استعمال کرتے ہو, اس کے بجائے اچھے کام میں استعمال کرو, اور اس کو نیک کاموں کے اندر استعمال کرو. موبائل کو مسلمان بنا ڈالو. آج تک ہم نے اپنے موبائل کو مسلمان بنایا نہیں ہے, ضرورت ہے کہ اس کو بھی ہم مسلمان بنا ڈالیں. اب تک تو ہم نے اس کو فاسق فاجر بنا کے ہی رکھا ہے, اس کو مسلمان بنا ڈالا کہ اس میں صرف اسلامی چیزیں ہم دیکھیں گے, اسلامی چیزوں میں استعمال کریں گے, اور دین کے کاموں میں اس کو استعمال کرنا سیکھ لو. اللہ ہمیں اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. بہت سے تعلق رکھنے والے ساتھی آتے ہیں اور وہ شکایت کرتے ہیں کہ صبح کی تسبیح نہیں ہوتی, شام کی تسبیح نہیں ہوتی. تو پہلے ہمارے بزرگان دین کیا فرماتے تھے کہ اس کو اپنی ضرورت کے ساتھ جوڑ لو, کہ صبح میں جب تک تسبیح نہیں پڑھیں گے وہاں تک چائے نہیں پیئیں گے, ناشتہ نہیں کریں گے, اخبار نہیں پڑھیں گے. اب میں اپنے تعلق رکھنے والے ساتھی آ کر شکایت کرتے تسبیحات کی پابندی نہیں ہوتی. میں ان کو ایک ہی علاج بتاتا ہوں کہ یہ طے کر لو کہ تسبیح جب تک نہیں پڑھیں گے وہاں تک واٹس ایپ کھولنا نہیں ہے. یہ طے کر لو کہ صبح کی تسبیحات جب تک پوری نہیں ہوگی واٹس ایپ نہیں کھولوں گا, شام کی تسبیحات جب تک پوری نہیں ہوگی واٹس ایپ نہیں دیکھوں گا. پھر دیکھو تسبیحات پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس لیے کہ واٹس ایپ کھولنے کے لیے دل میں شیطان کھلبلی ڈالتا ہے, جلدی دیکھو کوئی کا میسج آیا ہوگا امپورٹنٹ, سب بعد میں, پہلے تسبیح پوری کرو. اس طرح تھوڑے دن مضبوطی سے کرو تو انشاءاللہ تسبیحات کی پابندی آسان ہو جائے گی اور ذکر کی پابندی آسان ہو جائے گی. اللہ ہمیں ذاکرین میں سے بنا دے. اللہ والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات. قرآن میں باقاعدہ اللہ نے تعریف کی کہ جو اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں ایسے مرد اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں اس جماعت میں اللہ تعالی ہم سب کو شامل فرما دے وے اور اللہ ہمیں ذاکرین میں سے بنا دے وے. اخیر میں ایک بات یہ بھی سن لو کہ دعا کرنے کا طریقہ بھی سیکھو. ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آیا اب تک. میں لوگوں کو یوں کہتا ہوں کہ دنیا میں کسی سرکاری کچہری میں جانا رہتا ہے تو ہم لوگ وہاں اپنی کوئی ریکویسٹ عرضی منظور کروانی ہوتی ہے تو اس کے سارے آداب بجا لاتے ہیں. خود کو نہیں آتا کسی وکیل صاحب کے پاس جائیں گے, ایڈوکیٹ کے پاس جائیں گے, لائر کے پاس جائیں گے کہ ہمیں ذرا ایک ریکویسٹ بنا دو, عرضی بنا دو, فارمیٹ تیار کر دو, ہمیں آتا نہیں لکھنا. تو دنیا کی کچہری میں کام کروانا ہو تو اس کے لیے ہم سارے اس کے طریقے ادا کرتے, اور اللہ کے دربار میں جانا ہے, اپنی درخواست, اپنی ریکویسٹ منظور کرانی ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہم نے آج تک سیکھا ہی نہیں. ایسے ہاتھ اٹھا کے اللہ یہ دے اللہ یہ دے, کوئی سپر مارکیٹ میں گئے کہ آرڈر لکھوانا چالو کر دیا, آرڈر بک کروا رہے ہو کہ آن لائن پیمنٹ کر کے آن لائن آرڈر دے رہے ہو. اللہ کے دربار میں مانگنے کا طریقہ بھی سیکھو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, اللہ تعالی سے مانگنا ہو تو پہلے اللہ کی حمد اور تعریف کرو, اللہ کی حمد اور تعریف کرو, اور اس کے لیے بہترین لفظ ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کہ کم سے کم الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین ایک یا تین مرتبہ پڑھو. اس کے بعد درود پاک پڑھو اور ختم دعا کرو تب بھی درود پاک پڑھو. اور حدیث میں آتا ہے الزو بیا ذل جلال ولی کرام کہ یا ذل جلال ولی کرام کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. تو دعا ایسے شروع کرنے کی الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, اور جلدی میں ہے تو ایک ہی مرتبہ پڑھو, اطمینان ہے تو اور زیادہ اللہ کی تعریف کرو, الحمدللہ رب العالمین درود پاک پڑھ لو, اور اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام کم سے کم تین مرتبہ پڑھو, اور پھر دعا مانگنا شروع کرو, پھر دعا ختم کرو تو پھر درود پاک پڑھو, اور کم از کم تین مرتبہ آمین اللہم آمین اللہم آمین کہو. یہ دعا مانگنے کا چھوٹا سا ادب میں نے بتلایا, باقی دعا کے آداب کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہے کہ دعا کے کتنے آداب ہے. یہ کم سے کم درجے کا ادب میں نے آپ کو بتلا دیا. اس ادب اور ترتیب سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں ہماری دعا بیکار نہیں جائے گی, ضرور قبول ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس حج کی برکت سے ہماری زندگیوں میں خوشگوار دینی تبدیلی پیدا فرمائے, اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے والا بنا دے وے, اور مکہ مدینہ کا جو وقت ہے بہت غنیمت سمجھو, یہ خریداری شاپنگ کے چکر میں مت پڑو, یہ فالتو کام میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد مت کرو. میں وہاں انڈیا میں جب حاجیوں کے جوڑ میں بیان کرتا ہوں تو حاجیوں کو ایک جوکس سنایا کرتا ہوں جو سچا جوکس ہے کہ حاجی جب حج کے لیے وطن سے چلتا ہے تو بڑے جذبات میں چلتا ہے, لبیک 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 کی آواز لگا کر کے, اور یہاں آ کر کے البیک 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 کی آوازیں لگاتا ہے, اور جب واپسی ہوتی ہے تو میرا بیگ میرا بیگ میرا بیگ, یہی ایئرپورٹ پر ہوتا ہے کہ میرا بیگ پاس ہو جائے, اور بیگ کے چکروں میں ایئرپورٹ پر شیطان بدلہ لیتا ہے. یہاں جو کنکری ماری نے تو بدلہ ایئرپورٹ سے لینا شروع کرتا ہے, وہ بیگ میرا وزن سب سے کم ہے, ایئر لائن نے 40 کلو الاؤ کیا ہے, وہ حاجی 120 کلو لے کے آئے گا اور کیا کہے گا, میرا وزن سب سے کم ہے باقی سب کا زیادہ ہے, یہ شیطان ہے بدلہ لے رہا ہے, اور میرا لگیج نکل جاوے بھلے دوسرے کا پھنس جاوے, اور اس کے لیے جھگڑے ایئرپورٹ کے اوپر, یہیں سے شیطان بدلہ لینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سب خریداری کے چکر چھوڑو اور یہاں رہ کر زندگی بناؤ, کچھ ذکر کی پابندی کرو, تلاوت کی پابندی کرو, سنت دعائیں یہاں بیٹھ کر کے یاد کرو, اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو. اللہ ہمیں صحیح معنی میں حاجی بنا دے وے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وقت ہو گیا جن کا وضو ہو وہ اشراق چاش پڑھ لو. اشراق چاش دونوں کی نیت کر کے پڑھ لو.